بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كيس عظيم كتاب في شرح كدرس جاري ہے. بدفعلی پر بات ہو رہی تھی اور بدشگونی پر پچھلے درس میں انہیں بات کی ہے. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولی ابی داؤد بسند صحیح عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اسے ابو داود نے روایت کیا. اور اس حدیث کی سند میں غلطی ہوئی ہے، یہاں پر عقبۃ بن عامر لکھا ہوا ہے، صحیح عروۃ بن عامر، عقبہ نہیں ہے، کیونکہ عقبہ بن عامر کی یہ روایت نہیں ہے. عقبہ بن عامر مشہور صحابی ہیں، اور عروۃ بن عامر جو ہیں ان کی صحبت میں وہ صحابی نہیں ہے، مختلف فی ہی ہے، تو اس اعتبار سے روایت مرسل ہو جاتی ہے، اس لیے علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. اور ابن حبان نے عروہ ابن عامر کو ثقات میں، ثقات التابعین میں شمار کیا ہے، کہ صحابی نہیں لیکن ثقات التابعین میں سے ہے. لیکن کیا عروہ ابن عامر نے صحابی سے سنا یا کسی اور تابعی سے سنا، اس کا پتہ نہیں ہے. اگر جو مجہول ہیں جن کا ذکر نہیں وہ صحابی ہیں تو روایت صحیح ہے، لیکن کیونکہ جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، اس لیے یہ روایت جو ہے مرسل سمجھی جاتی ہے اور ضعیف سمجھی جاتی ہے. لیکن اس روایت کے جو معنی ہے وہ صحیح ہے، دوسری روایت کے مطابق. اور بدفعلی اور بدشگونی پر جو بات ہو رہی ہے، جو روایت ہم نے صحیح روایت بیان کی ہے، اس روایت کا مضمون وہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو نئی چیز ہے اس کی بھی قرآن مجید و صحیح حدیث میں شواہد موجود ہے. اس روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بلکہ اس روایت میں راوی فرماتے ہیں، ذکر الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہ الفعل، کہ سب سے بہتر ہے فعل. ولا ترد مسلمہ، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے روکنے نہ دے، جو روکتے نہیں ہیں. فعل جو ہے کسی مقصد تک پہنچنے پر مسلمان کو روکتی نہیں ہے. یعنی بدشگونی اور فعل میں جو فرق کیا ہے، بدشگونی روکتی ہے اور فعل کی کلمہ طیبہ ہے، آپ اس مسئلے میں اچھا پہلو دیکھتے ہیں، روشن پہلو دیکھتے ہیں، پھر آپ قدم بڑھاتے رکتے نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، ولا ترد مسلما، کہ مسلمان کو روکتی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بیان کیا، جب کوئی شخص بدفعلی دیکھے یا بدشگونی دیکھے اس طریقے سے تو وہ کیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا رأى أحدكم ما يكره، بس اگر کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند ہو، فليقل، تو یوں کہے اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا نہیں سکتا اور نہ کوئی برائیاں دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی طاقت نہیں، نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے. سبحان اللہ، کتنے پیارے لفظ ہیں. کہ بھلائی اور اچھائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور برائی اور تکلیف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. جس کے ہاتھ میں اچھائی ہے اسی سے طلب کی جائے, اور جس کے ہاتھ میں حفاظت ہے اور برائی سے دور کرنا ہے اس سے پناہ مانگی جائے. وہی مالک ہے, ایک ہی ذات مالک ہے. یہ کیسے ایک مسلمان سوچ سکتا ہے کہ بدشگونی کا بھی اثر ہوتا ہے اس کی زندگی میں؟ کوئی چیز وہ دیکھتا ہے اسے ناپسند ہے, کہتے ہیں نہیں اس چیز کی وجہ سے میری زندگی میں برا اثر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک بن جائے یا آپ کی زندگی میں ان کا اچھا اور برا اثر ہو عقیدے کے اعتبار سے, ورنہ بعض چیزیں ہیں جو واقعی بری ہیں. شراب ہے اس کا برا اثر ہے, سگریٹ نوشی ہے اس کا برا اثر ہے, یہ بدشگونی نہیں ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہے اس کا تعلق آپ قسمت سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے زندگی میں برا اثر لانے سے کوئی نہیں ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا برا اثر ہے. اب ہاتھ میں کھجلی ہونا اور آپ کی قسمت کا دروازہ کھل جانا, کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. لیکن اسی ہاتھ سے آپ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس سے قسمت کے دروازے کھل سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھل سکتے ہیں. ایک تسبیح کے بدلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کھجور کا درخت پیدا کر دیتے ہیں. ایک تسبیح, یہاں پر 100 تسبیح پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ, 100 کھجور کا درخت جنت میں حاصل کریں. اس سے بڑے جنت سے کوئی بڑا خزانہ ہے؟ لیکن کھجلی ہوئی ہاتھ میں اور مال آنے والا ہے, اچھی نوکری ملنے والی ہے, خزانے کھلنے والے ہیں, سوائے مصیبتوں کو کچھ نہ ملے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سے عقیدے کو دے کے تمہیں مال بھی دے گا تو وہ تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گا. کتنے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے بڑے درجات پر فائز ہیں, بڑا پیسہ ان کے پاس, لیکن یہی پیسہ یہی مال یہی دولت یہی بیوی بچوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ اور کتنی لوگ ہیں جو صرف اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں, اپنے بیوی کا اپنے بچوں کا, چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کی زندگی جنت ہے. کوئی بینک بیلنس نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اتنا ہے جتنا وہ اپنی اس آج کے دن کو اچھا گزار سکتے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے, جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا, یہ ایمان ہے. ہم سوچتے ہیں اگلے 20 سال کی. دیکھیں سوچنے برائی نہیں ہے, بچوں کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ان سے بہتر ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, ان سے بہتر ہیں جو اپنے بچوں کو ہاتھ پھیلا کر چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کوئی حرج, لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کل کے لیے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے, اس کل کے لیے جو نافرمانیاں کرتے اور حرام کماتے ہیں, آج کا دن بھی گیا اور کل کا دن بھی گیا جو اس نے دیکھا نہیں ہے, سوائے عذاب و مصیبت کچھ ملنے والا نہیں ہے. جب حسن سیاد کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو مانگنے والے کی حقیقت کیا ہے؟ کمزور اور ضعیف ہے, مسکین ہے, نہ اس کو کوئی طاقت ہے نہ اس میں کوئی ہمت ہے, تو کس سے مدد مانگے گا؟ ولا حول ولا قوة الا بك. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بیان کیا ہے. دیکھیں شریعت ہمیشہ جب آپ کس چیز سے روکتی ہے تو اس سے اچھی چیز لے کے آتی ہے. زنا سے روکا, 4 شادیوں کی اجازت دی کہ نہیں دی؟ اب ایک شخص ایک بیوی سے اس کو گزارا نہیں ہوتا اور بیوی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ اس شہوت کو پیدا کر دیا. اب خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اس شخص سے کی شہوت جو ہے ایک بیوی سے پوری نہیں ہوتی, کیا زنا کرے گا؟ زنا حرام ہے تو کیا کرے گا؟ دوسری شادی کرو, پھر بھی تکلیف ہوتی تیسری کرو, 4 تک ہے. اور 4 سے زیادہ یاد رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, نظام ہے, 4 کے بعد شہوت بچتی نہیں ہے, یاد رکھیں. انسان ہے, کوئی لوہا نہیں ہے, انسان چار بیوں کے بعد پھر حاجت نہیں رہتی مرد کی. تو حل کیا بیان کیا؟ جب بدشگونی سے روکا تو دعا ہے، اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. قال ابن نے راستہ کاٹ لیا، اب دل کو مضبوط کرنا ہے، لا حول ولا قوه الا بالله. دل مضبوط ہوا کہ نہ ہوا؟ کہ میرے اندر نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی ہمت ہے، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتا ہوں، جو طاقت والا ہے میری حفاظت وہی کرے گا. اس بلی نے کیا مجھے حفاظت کر، کیا نفع نقصان پہنچانا ہے مجھے اس نے؟ تو دل مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، فال کا بدشگونی سے تعلق ہے، اور فال جو ہے وہ بدشگونی سے بہتر ہے. فال اچھی بات ہے، کسی مصیبت کا روشن پہلو، کسی مشکل کا روشن پہلو. نمبر دو، فال جو مستحب ہے، کیونکہ فال کی وجہ سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے. جب انسان کسی مصیبت میں روشن پہلو کو تلاش کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے میرے بہتری اس میں کچھ بہتری ہے اس میں میرے لیے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ مزید اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، اس کا دل مزید مضبوط ہوتا ہے. یعنی مثال، کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، مصیبت ہے. اب جب بچہ بیمار ہوا، یہ باپ جو ہے پہلے کیئر نہیں کرتا تھا بچوں کی، 24 گھنٹے کام میں ہے، 24 گھنٹے کام میں ہے. بچہ بیمار ہوا، ایمرجنسی میں لے جانا پڑا، اس بندے کو اس وقت محسوس ہوا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے. الگ مصیبت ہے، بچہ ایمرجنسی میں پڑا ہے، زندگی موت کے کشمکش میں، بہت سیریس ہے، پہلے یہ پرواہ نہیں کرتا تھا. اب اس مصیبت کے بعد جو ہے اس کو سمجھ آئی، اور جب اس کا بچہ تندرست ہوا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. اب اس ذمہ داری کو اس نے بھول، جو پسے پش ڈالی ہوئی تھی اس نے، بھائی ماں گھر میں ہے وہ کافی ہے، نہیں، وہ خود بار بار پوچھتا ہے، اپنے کام کو اس نے کم کر دیا ہے، اپنی ذمہ داریاں جو باہروں کو کم کر دیا ہے، اور اپنے جو بیوی بچوں کا حق ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انسان سوچتا ہے کہ مثال کے ایک انسان بیمار ہوا ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، لیکن اسے یاد آتا ہے کہ اس تکلیف اور مصیبت کے پیچھے خیر موجود ہے. اور وہ خیر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی کانٹا بھی کسی کو چپتا ہے، تو اس کانٹے کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اچھی بات، اچھی سوچ، پازیٹو تھنکنگ. میں نے پہلی بھی بات بیان کی تھی، پازیٹو تھنکنگ جو ہے یہ آج کل اس میں ڈگری حاصل کی جا رہی ہے، پتہ ہے آپ کو، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل لوگ کرتے ہیں، یہ خاص علم بن چکا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اس علم کو بیان کیا ہے، الکلمۃ الطیبہ. ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر شر میں ایک روشن پہلو ہوتا ہے، اسے تلاش کرو اور اس کو سب سے آگے رکھو، مصیبت ختم ہو جاتی ہے. نمبر تین، شریعت جب کسی چیز سے روکتی ہے تو اس کا نعم البدل لے کر آتی ہے. نمبر چار، اس کے نعم البدل، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے کے آتی ہے. شر سے روکا ہے، ظاہر ہے اس کو ہمیں خیر آ جاتا ہے. نمبر چار، دعا کی اہمیت. کہ ہر مشکل وقت میں دعا ہی سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. نمبر پانچ، اچھائی اور برائی کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. خیر اور شر کا مالک، اچھائی برائی کا مالک، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نمبر 6 تقدیر پر ایمان کی اہمیت. نمبر 7 انسان کی حقیقت کو جاننا، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے. نمبر 8 سب سے بہترین اور کامل انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، لا حول ولا قوة الا بک. اگلے حدیث میں کیسا فرماتے ہیں، وعن ابن مسعود مرفوعا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت ہے، الطیرة شرك، الطیرة شرك، وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. وما منا الا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے بتقاضِ بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو، ولکن اللہ یذیبہ بالتوکل، مگر اللہ تعالی رب العزت سبحانہ و تعالی توکل کی وجہ سے اس وہم کو دور فرما دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اسے ابو داؤد نے ترمذی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. اور جو آخری الفاظ ہیں وما منا الا کے بعد والے، کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کے دل میں یہ وہم نہ گزرتا ہو، یہ الفاظ جو ہے آخر تک یہ سید عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اصطلاح حدیث میں، ادراج. ادراج، ادراج وہ ہوتا ہے کہ حدیث کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہیں حدیث میں، ان الفاظوں کے علاوہ کچھ اور الفاظ شامل کر دینا ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وضاحت کے لیے، اس کو کہتے ہیں ادراج. اور بعض اوقات ادراج واضح ہوتا ہے، اور بعض اوقات یعنی واضح کیا، صحابی فرماتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، یا اس میں جو حدیث لکھتے ہیں ایک ڈیش ڈال دیتے ہیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی، تو یہ جو جملہ بیچ میں ہے یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ وضاحت کے لیے ہے. یہ وضاحت راوی بھی، صحابی بھی کر سکتا ہے، تابعی بھی کر سکتا ہے، بعد والا کوئی راوی بھی کر سکتا ہے. جب جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ حدیث کے بیچ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ادراج ہو گئی ہے سمجھانے کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تاکہ شریعت محفوظ رہے، الفاظوں کو بھی علماء نے پرکھا ہے اور الفاظوں کو بھی الگ الگ کر دیا کہ کون سے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو وحی ہیں جو دین ہیں، اور کون سے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہیں جو دین نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، دو ہیں، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. پھر راوی حدیث سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب یہ شرک ہے تو کسی گمان میں آئے گا کہ ہم مشرک بن گئے ہیں. دیکھیں ڈر، بدشگونی انسان کے دل میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، یاد رکھیں ہم بچ نہیں سکتے، سب کے اندر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی شخص نہیں جس کے بتقاض بشریت، ہم بشر ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے، ایسا وہم نہ ہو. وہم ہوتا ہے، دیکھیں وہم اور نیت میں فرق ہے، نیت پختگی ہوتی ہے بس، وہم نیت سے پہلے کا درجہ ہوتا ہے، خیال آتا ہے، گمان ہوتا ہے، پھر وہ مزید مضبوط ہوتا ہے، پھر جا کے نیت، پھر خطرہ ایک ذہن میں ایک خیال آتا ہے، پھر وہ مزید مضبوط ہو کے وہم بنتا ہے، پھر مزید مضبوط ہو کے وہ نیت بن جاتا ہے. بات ابھی نیت کی نہیں ہو رہی، کیونکہ نیت ہو گئی تو مہر لگ گئی، بات ختم ہو گئی. تو وہم کا ہونا، یہ سوچ کا آنا، ارے بلی نے راستہ کاٹا کہ مصیبت تو نہیں آئے گی، یہ وہم آتا ہے. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ایسے سے کوئی شخص نہیں جس کے اندر یہ گمان نہ پیدا ہوتا ہو. جب یہ گمان پیدا ہوتا ہے دور کیسے ہوتا ہے، توکل سے، ولیکن یذیبہ التوکل، جب اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو یہ جو وہم ہے یہ دور ہو جاتا ہے، ختم، صاف ہو جاتا ہے. اور ایسے شخص کو اس، کیونکہ بچگونی کی ہے کیا اس بندے نے؟ بچگونی نہیں کی، صرف وہم گزرا ہے، ایک گمان ہوا ہے، بات ختم ہو گئی. فرق کیا ہے؟ تفصیل ابھی آگے اس کی حقیقت کے کیسے جانے کے بعد شگونی ہے یا وہم ہے، آپ وسلم آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس حدیث کے جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، الطیرۃ شرک، بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. نمبر دو، اہم چیز کو، اہم چیز کی تاکید کرنا مستحب ہے. دو مرتبہ فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ تاکید کے لیے. اور یہ مستحب ہے، آپ کی چیز کوئی چیز بیان کر رہے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، آپ ایک لفظ دو مرتبہ تین مرتبہ دہرا سکتے ہیں تاکہ آسانی سے یاد آ جائے اور سننے والے کو پتہ چلے کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ ایک مرتبہ بات فرماتے سمجھ آ جاتی، سبحان اللہ. بعض اوقات ایک مرتبہ سے زیادہ جس چیز کا ذکر کرتے اس کو مطلب یہ زیادہ اہم ہے. اگر شریعت کے سارے جو احکام ہیں سارے اہم ہیں، لیکن بعض بات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اب نماز اہم ہے کہ نہیں؟ لیکن توحید نماز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں؟ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نمبر تین، سید عبداللہ بن مسعود کی فضیلت، سید عبداللہ بن مسعود کی فضیلت. نمبر چار، صحابہ کرام شریعت کی تعلیم دینے کے لیے کوشاں تھے ہمیشہ. اب ایک بات سامنے آئی ہے، اس کی وضاحت ضرور کی ہے. نمبر پانچ، وہم اور نیت کا فرق جاننا. نمبر چھ، توکل کی اہمیت. اکثر لوگ توکل کو جانتے نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا سبب کا اختیار کرتے ہوئے، اسباب شرعیہ کا اختیار کرتے ہوئے. اور نمبر سات، توکل سے بدشگونی ختم ہو جاتی ہے. اگلی روایت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. اس احمد نے روایت کیا مسند میں، اور ہیثم نے مجمع الزوائد میں سے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی کام سے بدشگونی کی بنا پر رک جائے تو اس نے شرک کیا، بے شک اس نے شرک کیا. قالو، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما کفارت ذالک، اگر یہ ہو جائے کسی سے اس کا کفارہ کیا ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یقول، کہ وہ شخص یوں کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. کتنے پیارے الفاظ ہیں، کہ اللہ تعالی لا خیر الا خیرک، تیرے خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، یعنی جو خیر تیری طرف سے آتا ہے اس کے سوا کوئی خیر نہیں. ولا طیر الا طیرک، اور پرندہ بھی صرف اور صرف تمہارا ہی ہے، تمہارے سوا کسی اور کا پرندہ ہے ہی نہیں. ظاہر اعتبار سے اور بدشگونی کے اعتبار سے، یہ شگونی بدشگونی کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اچھائی برائی کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. پہلی روایت میں گمان تھا، اس روایت میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، نیت ہو گئی. مسلمان ہیں، غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے غلطی. اب کوئی شخص صبح اٹھ کے جا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا، کالی بلی نے، اور کام پہ جانے سے رک گیا. اب گناہ کا ارتکاب ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا. اس کا کوئی حل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا تو بادشاہ صاحب نے کہا ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اگر ایسا مسئلہ ہو تو کیا کریں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت ہو تو رتو انحاجت ہی فقد اشرک. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، جس نے، جس کو بدشگونی نے کسی عمل کرنے سے روکا ہے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، شرک ہو گیا. پھر صاحب نے عرض کی اس کا کفارہ کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے الفاظ میں بیان کیا یہ کفارہ ہے، چند الفاظ کہنے ہیں جو توحید سے بھرے ہوئے ہیں، توحید ہی توحید ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا حکم ہے. اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا خیر اور اچھائی اور بھلائی کسی سے مل نہیں سکتی، کیونکہ مالک اچھائی اور خیر کا اور بھلائی کا صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. ولا طیر الا طیرک، اور اچھائی برائی کا مالک بھی تو ہے. یہ شگونی بدشگونی جو کچھ بھی ہے صرف ساری کی ساری چیزیں صرف تیرے حکم سے چلتی ہیں. پرندہ دائیں جانب بائیں جانب گیا، پرندہ ہی تو تیرا ہے نا، تیری مرضی سے اڑتا ہے، تیری مرضی سے رک جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پہلے دو جملے میں توحید ربوبیت ہے، اور آخر جملے میں توحید الوہیت ہے، کہ اللہ تعالی ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ خیر کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں، اور کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں اثر نہیں کر سکتی، اچھا یا برا، صرف تیرے حکم، صرف صرف تیرے حکم سے. اور ہم اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف تیرے ہی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، بدشگونی شرک ہے، اور یاد رکھیں شرک اصغر ہے. یا دوسرا لکھیں، نمبر دو، بدشگونی شرک اصغر ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک مطلب اکبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالی کے حق میں کا حق جو ہے کسی اور کو دے دینا، اللہ تعالی کا جو حق ہے کسی اور کو دے دینا. یہاں پر اللہ تعالی کا حق کسی اور کو نہیں دیا گیا، پرندے دائیں جانے مڑا، بائیں جانے مڑا، اس شخص نے یہ گمان کیا کہ اس کو کوئی مصیبت آئے گی، اس کو یہ یقین ہے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ تعالی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے، بلکہ جو دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگرچہ کلمہ اسے موجود ہے آخری الفاظوں میں، لیکن اس میں یہ وضاحت بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر دو، بدشگونی کا معیار کیا ہے؟ بدشگونی کا معیار یہ ہے کہ کسی عمل سے کہ اس شخص کو روک دے، یہ بدشگونی ہے. اگر نہیں رکا تو بدشگونی نہیں ہے، وہ وہم ہے. اگر رک گئے تو بدشگونی ہے. نمبر تین، مشرک کی توبہ قبول ہوتی ہے، نمبر چار توبہ قبول ہوتی ہے نا، نمبر چار اس مسلم دعا کو پڑھنا بدشگونی کے وقت، اس دعا کو بدشگونی وقت پڑھنا مسنون ہے. نمبر پانچ، توحید کی قسموں کا اعتبار، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء اور صفات. نمبر چھ، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت لازم ہو جاتی ہے، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت لازم ہو جاتی ہے. یعنی جو لوگ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی خالق مالک رازق تدبیر کرنے والا نہیں، مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے، ان پر لازمی کو یہ بھی اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود برحق بھی نہیں ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکاۃ، دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کے لیے صرف کرنا جائز نہیں ہے. آخری روایت میں ولہو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہو یعنی یہ احمد، کیونکہ پہلی روایت مسند احمد کی تھی اور یہ روایت مسند احمد کی ہے. من حدیث فضل بن عباس، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرما انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، کہ بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام کرنے پر آمادہ کرے یا اسے روک دے، یہ بدشگونی، یہ معیار ہے بدشگونی کا. یہ روایت مسند احمد میں ہے اور اس روایت میں ضعف ہے، کیونکہ انقطاع ہے، سند میں انقطاع ہے تو روایت ضعیف ہے. لیکن جو پہلی روایت ہے وہ اس روایت کی شاہد ہے. کیسے؟ کہ جو عمل، جو چیز آپ کو کسی عمل کرنے سے روک دیتی ہے یہ بدشگونی ہے. اور اس روایت میں بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے، بدشگونی کی حقیقت کیا ہے، معیار کیا ہے، جو آپ کسی کام پر آمادہ کرے، یعنی آپ ایک چیز کو دیکھ کے کام کرتے ہیں یا اس کام سے آپ کو روک دے، یار آپ رک جاتے ہیں، پرندہ دائیں جانب اڑ گیا تو آپ نے اس عمل کو کیا، یعنی پرندے کے دائیں جانب مڑنے سے اس چیز نے آپ کو آمادہ کیا کہ وہ جو آپ چیز جو سوچ رہے تھے اس پہ عمل کریں، سفر کرنا ہے، شادی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اور اگر بائیں جانے مڑ گیا تو آپ رک گئے. یہ بدشگونی کی حقیقت ہے کہ جو چیز آپ کو کسی عمل پہ آمادہ کرے یا روک دے، یہ حقیقت ہے. اس حدیث میں جو فوائد، وہی فوائد ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ اس میں معیار بیان کیا گیا ہے اس روایت میں کہ بدشگونی کا معیار کیا ہے، ترازو کیا ہے، بدشگونی کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں کہتے. اور اس روایت سے بدشگونی کے متعلق کا باب جو ہے وہ ختم ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ باب ما جاء فی التنجیم، علم نجوم کے متعلق ہم بات کریں گے، دیکھیں گے علم نجوم کیا ہوتا ہے، کتنے قسمیں ہیں، اور وہ کون سا علم ہے جو حرام ہے، کون سا علم ہے جو جائز اور حلال ہے، کیسے شرک ہے، کس میں شرک ہے، کس میں شرک نہیں ہے، شرط کی تفصیل میں بات کریں گے. یہاں پر ایک سوال ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 29 میں فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ سے کیا مراد ہے، واضح کریں. یاد رکھے آیت یہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَاقْعُدُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس تم اس کو سجدہ کرو. یہ حکم کس کو ہے؟ فرشتوں کو ہے. تو نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا مطلب کیا ہے؟ سائل نے یہ سوال نہیں کہ سَوَّيْتُهُ کا کیا مطلب ہے، فَاقْعُدُوا لَهُ سَاجِدِينَ کا کیا مطلب ہے، یہ واضح ہے، لیکن اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ روح، اپنی روح میں نے پھونکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح موجود ہے، اور یہ آیت پیش کرتے بطور دلیل کے، اور بعض لوگ 10 قدم آگے جا کے کہتے ہیں کہ خالق المخلوق ایک چیز ہے، وحیت الحلول اور وحیت الوجود والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح چل رہی ہے، تو اللہ اور انسان ایک ہی ہے. تو روحی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ آتا ہے اسماء و صفات کے باب میں، اور ایک قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں قاعدہ الاضافات، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کا قاعدہ. اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، اضافۃ الاوصاف و اضافۃ الاعیان. وصف صفت کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، صفت کی نسبت یا کسی اور چیز کی نسبت جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہے. مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، کلام اللہ، روح اللہ، یہ 4 الفاظ ہیں، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، کلام اللہ اور روح اللہ. یہاں پر کیا ہے؟ روحی، نفخت من روح، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح. روح اللہ ہوا کہ نہیں؟ روح اللہ ہوا. کیا ان چاروں کو فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ گھر کہاں ہے؟ زمین کے فرش کے اوپر ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؟ کعبہ صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی، تو کعبہ کیا ہے؟ کعبہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے، انسانوں نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تعمیر انسان نے کی ہے. تو یہ کہنا بیت اللہ، اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو شرف بخشا ہے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور تا قیامت یہ جگہ جو ہے مکرم ہے، قابل احترام ہے، قابل تعظیم، قابل عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو شرف بخشا ہے. اچھا، ناقۃ اللہ، اونٹ بہت زیادہ ہیں، اونٹنیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ باقی بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ. کیوں؟ کیونکہ ایک معجزہ تھی، ایک نبی کی آیت ہے، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی. تو اس نبی کو شرف بخشا، اس اونٹنی کو شرف بخشا، اس کی تعظیم کی گئی کیونکہ وہ معجزہ تھی، باقی اونٹنیوں سے بالکل الگ تھی. عام اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں گوشت سے، یہ اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی ہے، تو کوئی شرف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، یہ بھی ہم اس بات سمجھ آ گئی کہ بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ تعظیم اور قدر اور احترام کے لیے ہوتی ہے، شرف بخشنے کے لیے ہوتی ہے. دوسرے قسم کی نسبت جو ہے، اضافہ جو ہے، وہ ہوتی اضافۃ الاوصاف. اس میں اللہ تعالیٰ اپنا وصف بیان کرتے ہیں، جیسا کہ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح. رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت. کیا رحمت کوئی اور چیز ہے جو خود قائم ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. کبھی رحمت کو دیکھا چلتے پھرتے آپ نے، یا کسی گھر یا کسی اونٹنی کی شکل میں؟ نہیں. اسی طریقے سے ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں؟ صفت ہے، کیونکہ ہاتھ کا تصور ہو سکتا ہے بغیر اس کے مالک کے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی ہاتھ آپ کے سامنے چلتا پھرتا ہو، نہیں ہو سکتا. یہ صفات ہیں. اچھا روح اللہ کیا ہے؟ روح اللہ جو ہے وہ پہلے قسم میں سے دوسری قسم میں سے ہے. پہلے قسم کون سی ہے؟ جو مخلوق اوصاف کی اعیان کی نسبت، اعیان کہتے ہیں جو خود قائم ہو سکتی ہیں، جو خود قائم ہو سکتی ہیں، جو خود قائم ہو سکتی ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اپنی طرف نسبت کر دیتا ہے تاکہ اس کو شرف بخشے اور اس کی عزت ہو، تعظیم ہو. دوسری قسم جو مخلوق نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ صفت ہوتی ہے. اور دونوں میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ید اللہ، رحمت اللہ، کلام اللہ ایک طرف، دوسری طرف بیت اللہ، ناقۃ اللہ، رسول اللہ. رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو شرف بخشنے کے لیے اپنا نسبت کر دیے کہ یہ پیغمبر میرا، میرا پیغام لے کے آیا ہے. اچھا روح اللہ یہ ہے یا وہ ہے؟ روح اللہ جو ہے وہ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نبی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے عبد اللہ ہیں. اور جو روح پھونکی گئی ہے یہ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور پھر پھونکنے کا حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کے اندر. یہ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کے اندر پھر حکم دیا ہے کہ اس کو پھونکا جائے. اس کہنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے؟ کوئی حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس بندے کے اندر موجود ہے؟ کوئی حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ. بھائی کہتے ہیں، بڑے پیاری جواب دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر، کہ بڑی مصیبت ہے، حرج نہیں بڑی مصیبت ہے، کہ اگر روح اللہ تعالیٰ کی انسان کے اندر موجود ہو تو کبھی گناہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہ انسان گناہ کرتا ہے پھر اس سزا ملتی ہے جہنم کی، کیا اللہ تعالیٰ کی حصہ جہنم میں جل سکتا ہے؟ اگر روح اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا اس انسان کے اندر تب تو انسان کبھی گناہ نہ کر سکتا، لیکن ہم نے دیکھا انسان گناہ کرتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے سزا بھی ملے گی. انسان نے کفر کیا ہے، کیا یہ بش آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ کافر ہے. یہ جو دیگر کافر ہندو ہیں یا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ نصارہ جو، یہ کون ہیں؟ کافر ہیں کہ نہیں؟ یہ آدم کی اولاد ہیں، کسی اور کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. اور جو روح پھونکی گئی ہے اس کا حصہ میں موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. اگر یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تو کبھی کوئی بھی انسان کافر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا جو کافر ہوئے ہیں، جو جہنم کا ایندھن بنے گئے، ابو جہل، ابو لہب جہنم کے ایندھن بن چکے ہیں، تب بچے دہ بن ہے بن ہو تب کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے حصے کو سزا دے رہا ہے؟ تو اس لیے یہ جو باتیں بیان کی یہ کوئی تاویل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ید اللہ، بیت اللہ، رحمت اللہ، کلام اللہ، ناقۃ اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ طرف منسوب ہیں، لیکن سب کا معنی مختلف ہے اور سب کی نسبت مختلف ہے، برابر نہیں. واللہ اعلم. میرے پاس صرف بیٹیاں ہیں تو کیا اگر میرے شوہر کی وراثت میں کیا ان کے بھائیوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ یہ صرف بیٹوں کا حصہ ہے. وراثت کے مسائل میں فتویٰ نہیں دیا کرتا ہوں، نہ ہی طلاق کے مسائل میں. اس کے لیے شوہر زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، ابھی وراثت کی کیا سوچ آ گئی ہے، اللہ رحم کرے. لیکن بہرحال سائلہ کا سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو تندرستی بخشے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے اپنی اطاعت میں، فرما برداری میں. اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی اور وراثت کا مال تقسیم کرنے کا وقت آیا، تب آپ یہ سوال کرنا اور انشاءاللہ جو آپ کی اس وراثت کو تقسیم کرے گا آپ ان سے سوال کریں، تو یہ مفتیوں کا کام ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. درس سے متعلق کوئی سوال؟ دونوں سوال درس سے باہر تھے، میں نے سمجھا کوئی درس کے متعلق سوال ہوگا. درس سے متعلق کوئی سوال نہیں. آیت اللہ روح اللہ خمینی، اللہ المستعان. لوگ جسے چاہیں جو بنا دیں، یہ لوگوں کی کہاوت ہے، جس نے کہا ہے وہ جانے، وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے آیت اللہ ہیں اور کیسے روح اللہ ہیں جو کہتے ہیں اماموں کو درجہ انبیاء فرشتے سے بھی بڑھ کر ہے، جو کہتے ہیں امام جو ہیں وہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں تصرف کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ سب پہ رحم فرمائے. لوگ جسے چاہے جو ٹائٹل دینا چاہے، لقب دینا چاہے دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کو آج ہمارے حوالے کیا ہے، قیامت کے دن یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی. انسان کو مولانا کہنا درست ہے، مولانا کے مختلف معانی ہیں. مولانا امام کو بھی کہا جاتا ہے، بزرگ کو بھی کہا جاتا ہے، مولانا دوست کو بھی کہا جاتا ہے، مولانا خادم کو بھی کہا جاتا ہے. خادم کو مولا فلان، فلان کا خادم. تو اگر آپ کسی اس کو مولانا کہتے ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب کون سا اس میں سے، ان میں سے کس معنی کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں. مولا دوست، بزرگ، خادم، مولا کہتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، دوست اللہ کا دوست نہیں. ولی اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. قربانی کے متعلق سوال ہے. جی کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب نہیں کی جا سکتی. فوت شدہ شخص سے کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، بدعت ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے قربانی کرتے وقت، میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اس گھر والوں میں بعض مر چکے ہوں، تب جائز ہے، زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. لیکن خاص میت کے لیے، مردہ کے لیے خاص بکر ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ شرائع جائز نہیں، سے کوئی دلیل نہیں. جو روایت ابو داؤد میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو روایت مروی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا، تو اپنی صورت کا کیا مطلب ہے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو پیدا کیا جو آدم علیہ السلام کی صورت، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی صورت. علی صورت ہی، یہ ضمیر جو ہے آدم علیہ السلام کی طرف واپسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن ایک دوسری روایت ہے علی صورت الرحمن، واضح الفاظ ہیں، یہ روایت بھی صحیح ہے. رحمان اس میں صورت ہی نہیں ہے بلکہ صورت الرحمن ہے، اعلی صورت ہی، اعلی صورت الرحمن. تو لما یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان صفات میں پیدا کیا ہے جو صفات، بعض صفات اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، آدم علیہ السلام کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، آدم علیہ السلام کے بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، انسان بھی رحم کرتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں مجمل طور پہ جو اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کے مطابق انسان کو پیدا کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جیسی ہے، مشابہت سے پاک ہو کے، کیونکہ مشابہت جو ہے کفر ہے، جائز نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟